أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ مؤمن کی آیت نمبر 23 ہے. یہاں سے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں. پچھلے جو جہاں پر بات رکی تھی اور پچھلا جو درس تھا، اس درس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، رزق کا ذکر کیا، کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق کو نازل فرماتے ہیں، قیامت کا ذکر کیا، سورہ مومن میں قیامت کا، دوزخ کا، جنت کا بیان. یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کر عذاب نہیں دیتا، نہ کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق انسان، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، جن کی تعداد 124,000 کے لگ بھگ ہے. کتنی بڑی تعداد حضرات انبیاء کرام کی، رسولوں کی، وہ آئی لوگوں کو ہدایت کرنے کی، اور لوگوں نے جو ان کے ساتھ برا سلوک کیا، بات نہیں مانی، طرح طرح سے ستایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی انہیں میں سے ایک ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ جو بار بار آتا ہے اور اس کی تفصیل بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی، اس میں بھی واقعے میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھو کتنا بڑا فرعون دشمن تھا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تھا، وہ یوں کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اصل خدا میں ہوں تمہارا، اور ظالم اتنا کہ کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا اس کے لیے کوئی بات نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیوں کی اس کی سولی پھانسی مشہور ترین ظالمانہ پھانسی تھی. اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرا حکومت، میری سلطنت کا زوال کوئی بچہ کرے گا، کوئی لڑکا کرے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دی، کہ بچوں کو قتل کیا جائے، بچوں کو قتل کرواتا تھا. اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کہ ان کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان والدہ جب انہوں نے بچوں کو قتل کروانا شروع کیا اور یہ طے ہوا کہ جی ایک سال بچوں کو رکھا جائے گا اور اس سے اگلے سال کے بچوں کو قتل کیا جائے گا جو بیٹے پیدا ہوں گے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اب یہ ماں تھی، فکر مند ہوئی کہ بچہ ہے ابھی تو پیدا ہی ہوا، عمر کتنی ہے کہ قتل کرنے پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے سمندر کی موجوں کی لہریں میں حوالے کر دیے، دریا میں پھینک دیے تو قتل سے بچ جائے. لمبا واقعہ، کس طریقے سے فرعون کی بیوی وہاں نہا رہی تھی دریا پہ، اس نے دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے، انہوں نے نکال کر دیکھا تو اندر ایک بچہ چھوٹا معصوم، ان کو بس جس کو اللہ کو پالنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا نظام فرماتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے اٹھایا تو اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت ڈالی فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جیسا اپنا بچہ نہیں ہوتا اس کی ایک محبت ہوتی ہے، ایسی محبت اللہ نے ڈالی، اس نے اٹھا لیا، پرورش کی. تم تربیت تو اللہ تعالیٰ نے، پرورش تو اللہ نے کہاں کروائی؟ پرورش فرعون کے گھر میں کروائی، فرعون کے محل میں کروائی، فرعون کی بیوی سے کروائی. اور ماں کا دودھ پلانے کا اللہ نے یہ نظام بنایا کہ یہ کسی کے دودھ نہیں پیتے تھے موسیٰ علیہ السلام، کسی کا بہت ساری اور فرعون کی بیوی نے پلانا چاہا اور عورتوں کو بلایا بلایا، کوئی کسی کا دودھ پی لینے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے اعلان کروا دیا کہ محلے کی عورتیں آئیں اور آ کر وہ اپنا دودھ پلانے کی کوشش کریں. تو ان کی والدہ تھی، جب انہوں نے جا کر دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بچہ ہے، جب اس کو دودھ پلایا تو انہوں نے پی لیا. تو ترتیب اللہ نے ایسی بنائی کہ ماں کا دودھ ملتا رہا، بچے کی پرورش ہوتی رہی، اور بچے کی پرورش رہا وہ محل میں فرعون کے گھر میں. یوں بچے بڑے بڑے ہوتے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، اور ماں کا دودھ بھی تھا، پرورش بھی تھی، اور یوں فرعون کے محل میں پلا پلایا بڑھایا اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ کے نظام دیکھو، جس سے سلطنت کا خاتمہ کروانا تھا فرعون کے تکبر کو، جس انسان سے خاتمہ ملانا تھا موسیٰ علیہ السلام، اس کو وہ پلا بلا بڑھا کہاں پر؟ فرعون کے گھر پہ. اللہ رب العزت حضرت فرعون کا واقعہ بڑا تفصیل سے کئی جگہ پر آیا، اور میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کا کہیں پورا کہیں تھوڑا واقعہ بیان فرماتے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، بِآيَاتِنَا اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور کھلی سند دے کر. توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، الى فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، کس کے پاس بھیجا؟ فرعون، حامان، قارون، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لوگ، مالدار، بے تحاشا، بڑی بڑی سلطنت، ان کے پاس بھیجا. تو جس طرح تمام انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوم نے معاملہ کیا شروع میں، اسی طریقے سے فرعون کی قوم نے بھی معاملہ کیا، کہا کہ بھائی تم جو ہمیں اللہ کا حکم سناتے ہو اور ہمیں جو توریت پڑھ کر سناتے ہو، یہ تو سحر اور جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ دیکھو اللہ کے کلام میں کچھ ایسی برکت ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کا کلام سنتا ہے تو مبہوت ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جس کو سمجھ آ جائے وہ تو ہوتا ہی ہے، جس کو سمجھ نہ آئے تو کیا کشش ہے اللہ کے کلام میں، کہ جب بھی یہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے ایسی انوارات اور برکات ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان متاثر ہوتا ہے. جب ہم تلاوت کوئی کرتا ہے کلام پاک کی اور خوش الہان پڑھتا ہے، اچھی طرح پڑھتا ہے، تو دوسرا انسان متاثر تو ہوتا ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھو کہ بچے کلام پاک حفظ کر جاتے ہیں، کوئی دنیا کی کتاب حفظ تو نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے 100 مرتبہ پڑھ لو، 200 مرتبہ پڑھ لو، حفظ نہیں ہوگی. اور کلام پاک ایسا حفظ ہوتا ہے، اللہ کا کلام ایسا حفظ ہوتا ہے کہ کوئی کتنے سے بڑے قاری اگر زبر زیر پیش بھی غلط پڑ جائے نا تو مجلس سے 100 آوازیں اٹھیں گی کہ اصلاح کرنے کے لیے، اٹھتی ہے نہیں اٹھتی، اس نے کوئی آیت غلط پڑھ دی. یہ کلام کی برکت. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کے پاس بھیجا، حامان کے پاس بھیجا، قارون کے پاس بھیجا، فقالوا ساحر کذاب، ان سب نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ حق ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ حق، اس کو پتا چل گیا کہ میں غلطی پر ہوں اور یہ جو ہے اللہ کا حکم واضح ہے. جب پہنچا ان کے پاس ہمارے حق لے کر ہمارے پاس سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم، تو فرعون نے کہا کہ دیکھو بھائی، جو لوگ ایمان لے آئے ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کرو. اقتلوا ابناء الذین، ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کرو. واستحیوا نساءهم، ان کے ساتھ ساتھ یعنی ان کو بھی قتل کرو جو ایمان لے آئے، ان کے بیٹوں کو بھی قتل کرو. چنانچہ فرعون نے یہی کیا، اہل ایمان کو قتل کرتا تھا ساتھ میں بچوں کو بھی قتل کرتا تھا، ظلم تھا نا. واستحیوا نساءهم، عورتوں کو باقی رکھو. حضرات مفسرین نے لکھا کہ دیکھو اتنا بڑا سرکش فرعون تھا، لیکن اللہ نے اس کی رسی دراز کر رکھی تھی. بڑے بڑے ظالم جابر لوگ جو دنیا پہ ظلم ڈھاتے پھرتے اور انسانوں کے ساتھ بدترین سلوک کرتے، لیکن جب وہ ظلم شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رسی کو کھینچ لیتے. اللہ تعالیٰ کو ظلم برداشت نہیں، اور وہ بھی اپنی مخلوق کے اوپر، مخلوق میں بھی انسان. یوں تو کسی مخلوق کے اوپر اللہ کو ظلم برداشت نہیں، کوئی مخلوق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے جب کوئی انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا. حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو قید کر دیا. جب بلی کو قید کیا تو نہ اس کو کھانے کو کچھ دیتی تھی بلی کو، نہ اس کو آزاد چھوڑتی تھی بلی کو کہ خود کچھ کھا پی لے، نہ خود ڈالا کھانے کو نہ آزاد چھوڑا کہ خود کچھ کھا لے. تو وہ بلی مر گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی وعید سنا لی کہ جہنمی، کہ اللہ کی مخلوق ہے، تمہیں خود توفیق نہیں ہوتی اس کو ڈالنے کی، تو کم از کم عذاب تو چھوڑ دو، اپنا کھانا پینا خود کرے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ، چاہے انسان ہو چاہے جانور، ان کے ساتھ ظلم کو سخت ناپسند فرماتے ہیں. کئی حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ، فرعون بھی ظالم جابر بہت تھا، بے تحاشا انسانوں پر ظلم کرتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کیے رکھی، لیکن جب اس نے بچوں کا قتل شروع کیا، معصوم بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبرت کا ایسا نمونہ بنایا کہ آج ہزاروں سال بیت گئے، فرعون کی لاش اسی طرح آج مصر کے عجائب گھروں میں رکھی ہے، ان کے میوزیم میں رکھی ہے، کہ لوگ آئیں اور آ کر اس کی عبرت، اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ کے نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے. جب فرعون نے یہ دیکھا تھا، غرق ہونے لگا جب فرعون دریا میں، تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری معافی قبول نہیں، تم نے موت کو دیکھ کر معافی قبول مانگی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری لاش کو باقی رکھوں گا لوگوں کی عبرت کے لیے کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا. آج بھی جو لوگ مصر جاتے ہیں فرعون کی لاش کو دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں کہ دیکھو جو یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، آج اس کی لاش عبرت کا نمونہ بنی پڑی. یہ اقتدار، یہ عہدے، یہ دولت، یہ حسن، یہ منصب، یہ طاقت، یہ قوت، سب عارضی ہے، کوئی چیز دائمی نہیں. کچھ دنوں کے لیے اللہ نے دی، اس میں بھی ہماری آزمائش ہے کہ بندہ اپنی چادر میں رہتا ہے، چادر سے چھلانگیں مارتا ہے باہر نکلتا، یہ عہدے جو آج ہم دیکھتے ہیں، کسی کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی کسی ادارے کا سربراہ بن گیا، کوئی دولت مند بن گیا، کسی کے پاس بے تحاشا دولت آ گئی، کوئی بہت مشہور ہو گیا، کوئی کھلاڑی بن گیا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب عارضی ہوتی ہیں. جب دنیا کو بقا نہیں، دنیا فنا ہے، تو کوئی عہدہ، کوئی دولت، کوئی منصب، کوئی شہرت، کوئی دائمی نہیں. سب اللہ کی عطا ہے، اللہ نے محدود وقت کے لیے دی. یہ چیز واپس ہونی، یہ چیز واپس ہوگی. اور اگر کوئی عہدہ ایسا ہو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، تو موت تو ختم کرے گا نا اس کو. یہ تو نہیں کہ موت بھی ختم نہیں کرے گی، موت بھی ختم کرے گا اس کو. اور ہمارے جو امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے عمرہ کا اوسط، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال تھی، یہی ایوریج خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ اجمعین کا تھا. ہمارا بھی کسی کا آگے پیچھے 19-20 یہ چلتا رہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی نبی کے پاس ایک عورت آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال تھی، قرآن پاک میں آتا ہے، یہی ایوریج چلتا رہا. تو ایک عورت نبیوں میں سے کسی نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میرے بچے بہت جلدی مر جاتے ہیں، میرے بچے بڑی جلدی مر جاتے ہیں. نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری بچے کس عمر میں فوت ہوتے ہیں؟ کہ وہ 250-300 سال کے اندر بچے مر جاتے ہیں میرے، تو بڑی جلدی موت آ جاتی ہے میرے بچوں کی. تو کون سے نبی تھے، نام مجھے یاد نہیں. ان نبی نے فرمایا کہ ارے بی بی تم کیا بات کرتی ہو، 250-300 سال تمہارے بچوں کی عمر ہوتی ہے، ایک نبی آنے والے، نبی آخر الزمان، وہ ان کی آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئیں گے، تشریف لائیں گے. تو ان کی عمروں کا اوسط تو 60-70 کے درمیان ہوگا، 100 سال سے بھی کم عمر ہوگا. تو ہمارا 100 سال کس کی عمر ہوتی ہے؟ تو وہ عورت اتنی حیران ہے کہ اچھا اتنی کم عمر ہوگی کہ 60-70 سال میں انتقال ہو جائے گا سب. انہوں نے کہا، تو وہ عورت کہنے لگی ان نبی سے کہ پھر تو وہ لوگ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں بنائیں گے، ان کو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے جب اتنی چھوٹی عمر ہوگی. تو بات یہ کہ یہ سب چیزیں دنیا کی عارضی ہیں میرے بھائی. بات کیا ہے کہ ہر معاملے میں اپنی آخرت کو انسان پیش نظر رکھ کر قدم اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات یعنی پیوس فرما دے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اعطى للہ و منع للہ و احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. من اعطى للہ، اللہ کے لیے جو انسان دے، خرچہ اللہ کے لیے کرے، ومنع للہ، خرچے سے رکے بھی اللہ کے خاطر، واحب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرے، وابغض للہ، نفرت بھی اللہ کے لیے کرے، فقد استکمل ایمانہ، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اب آپ دیکھیے، ہم لوگ خرچے ہر وقت کرتے رہتے. اب ہمارے ذہن میں فوراً بات سن کر آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وجہ کہ صدقہ خیرات کرے، زکات دے. خود ہم کرتے ہی اللہ کے لیے، اور غیر اللہ کے لیے تو کرتے نہیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر خرچ اللہ کے لیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر خرچ اللہ کے لیے ہوگا کیسے؟ مجھے سبزی خریدنی ہے، فروٹ خریدنا ہے، گوشت خریدنا ہے، ضروریات زندگی، ہر وقت انسان کا خرچہ لینا دینا چلتا ہے بازاروں سے. تو بات یہ ہے کہ انسان یہ نیت کر کے رکھے کہ یا اللہ، جو خرچ کر رہا ہوں آپ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. بھائی بچوں پہ خرچہ کیوں کرتا ہے انسان؟ اس لیے کہ ان کی کفالت آپ کے اوپر ہے، بیوی کی کفالت آپ کے اوپر ہے. اگر ماں باپ اب بوڑھے ہیں اور آپ کے ساتھ رہتے تو ان کی کفالت ہمارے اور آپ کے ذمے ہے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا. آتا للہ، اللہ کے لیے دینا. تو جتنے بجلی کے بل آپ دے رہے ہو، بچوں کی اسکول کی فیسیں آپ ادا کر رہے ہیں، گھر کے جو اخراجات روزمرہ کے ویسے جو چلتے ہیں بڑے بڑے، وہ سارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے خرچے اللہ کے لیے ہو گئے. شادی بیاہ میں دے رہے ہو تو کس کے لیے دے رہے ہو؟ دکھاوے کے لیے دے رہے ہو کہ اس نے اتنے پیسے دیے تھے میں اس کو دے رہا ہوں؟ نہیں، یہ غلط نیت. یہ نیت نہ کرنا کبھی بھی کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ صاحب نہیں دوں گا تو بڑا برا لگے گا یہ ہوگا، نہیں اللہ کے لیے دو، اس نے دیا یا نہیں دیا تم اللہ کے لیے دو، ہر خرچ اللہ کے لیے. اور اگر کسی چیز سے خرچ سے رک رہے ہو تو اللہ کے لیے. اب خرچے رکنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کیا کہ بھائی یہ بہت مہنگی چیزیں میں نہیں لیتا، خرید سکتے ہیں، یہ نہیں کہ پہنچ سے باہر ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا آپ خرید سکتے ہو، لیکن آپ کہتے ہیں بھائی بہت مہنگی میں نہیں لیتا. آپ یہاں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اسراف سے بچانا چاہتا ہوں، بلا ضرورت خرچے سے بچانا چاہتا ہوں. تو بہت سارے خرچوں میں انسان خرچہ نہیں کرتا، آدمی رکنے کی وجہ بھی اللہ کی رضا بنائے تو یہ منع للہ، اللہ کے لیے رکنا، محبت اللہ کے لیے. یہ کیسے ہوگی محبت اللہ کے لیے؟ ماں سے محبت، باپ سے محبت، بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، بہنوں سے محبت، بھائیوں سے محبت، عزیزوں سے محبت. محبت کے خانے ہیں نا بے شمار، اللہ نے محبت کے خانے رکھے، ہر ایک کی محبت کا پیمانہ انداز مختلف ہے، لیکن جس سے بھی محبت ہوتی ہے انسان اپنی محبت کو اللہ کے حکم کے تابع بنائے تو ہر محبت کا ثواب ملے گا، ہر محبت کا الگ ثواب. بچوں سے محبت اس لیے کہ یا اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے تحاشا محبت تھی، میں بھی بچوں سے محبت کرتا ہوں. تو محبت تو حدیث سے ثابت ہے، اپنے چھوٹے بچوں سے بڑے بچوں سے محبت فطری ہے، لیکن اس فطری محبت کو انسان اللہ کے حکم کو تابع بنائے تو ہر محبت کا الگ ثواب. ماں سے محبت، باپ سے محبت، ہر ایک سے محبت، اپنی بیوی سے محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین سے کتنی محبت فرماتے تھے اپنے ازواج مطہرات سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کتنی احادیث ہیں. تو انسان یہ سوچے یا اللہ یہ تو سنت رسول ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی اللقمت یرفعہ الی فمرأتک، کوئی انسان لقمہ اٹھا کر اگر اپنی بیوی کے منہ میں بھی ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے. تو یہ محبت اللہ کے لیے ہوئی نا، ہر انسان سے محبت ہے. جانوروں کا بھی آپ خیال کرو نا تو کرو خیال، اس لیے کرو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مخلوق ہے. یا جانوروں پر بھی کرو تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مخلوق ہے. تو اس کو فرمایا نفرت بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، نفرت ذات سے نہیں ہوگی، نفرت عمل سے ہوگی. یہ ہے اہم بات، کسی انسان کی ذات سے نفرت نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جن انسانوں کے افعال خراب ہیں ان کے غلط افعال سے نفرت کرو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ رشوت لیتا ہے، یہ فلانا کام کرتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ اس کو لت سے نجات عطا فرمائے. تو فرمایا کہ چار چیزیں کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا ایمان، فقد استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو یہاں پر بھی اس نے جب فرعون نے یوں کہا کہ میں ان کے بچوں فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب ہمارا حکم ان کے پاس پہنچا واضح، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم، تو فرعون کہنے لگا کہ مار ڈالو بیٹے ان کے جو یقین لائے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی قتل کر دو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. وما قید الکافرین الا فی ضلال، کافرین کا جو مکر و فریب ہوتا ہے وہ صرف دھوکے بازی ہی ہوتا ہے، وہ گمراہی ہوتا ہے. وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون نے مجلس لگائی ہوئی تھی اور مجلس لگاتے ہوئے اس کو مشورے ہو رہے تھے کہ ہمیں ان لوگوں کا کیا کرنا چاہیے، ان کو ہمیں کیا کریں کیا نہ کریں. تو جب یہ اس نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک دین کا ضرر ہے، ایک دنیا کا ضرر ہے. دین کا ضرر تو یہ ہے کہ فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کو ہی بڑے ہو کر ہمارے دین سے فرعون نے کہا لوگوں کو برگشتہ نہ کر دیں، تو اس لیے فرعون کا یہ کہنا کہ مجھ کو چھوڑو، میں فرعون کو، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں. موسیٰ کو قتل کرنے کی بات اس لیے کی، اور اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات اس لیے کرتا تھا تاکہ اہل ایمان کی قوت بڑھ نہ جائے اور میری حکومت کا زوال نہ ہو جائے، اور عورتوں سے خطرہ تھا نہیں، لہٰذا اس نے کہا عورتوں کو میں باقی رکھتا ہوں. لہذا آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب واقعہ پیش آئے طرح طرح کہ اللہ رب العزت رب نے قدرت دکھائی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا، تو اس نے بنی اسرائیل کے نوزادہ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. دو حکم دیے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے دیا تھا لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم، اس وقت دیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی اٹھا کر لے گئی اور اس کی پرورش کی. دوسرا فیصلہ فرعون نے اس وقت کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معجزات کا ظہور ہوا تو آل فرعون کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت بڑی ہو رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت بڑی ہو جائے تو وہ ہمارے دین سے ان کو برگشتہ کرنے لگے. تو بیٹوں کا قتل دو مرحلے پر ہوا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہونے کے بعد جب نبوت بھی مل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت اور مومنین کی جماعت بڑی ہونے لگی. اس وقت چنانچہ پھر اس وقت جب دوسری مرتبہ جب فرعون نے کہا اور یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت بہت بڑی ہو رہی ہے، تو پھر اس موقع پر فرعون نے یہ کہا کہ میں مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو میں قتل کرتا ہوں، بیٹوں کو بھی قتل کرتا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری سلطنت کے زوال کا ذریعہ بن جائے. تو اس کو فرمایا اللہ رب العزت نے وقال فرعون ضروری، فرعون نے کہا کہ مجھ کو چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں. یہ دوسرے مرحلے پر نبوت کے بعد کی بات. بل یدعو ربہ، اور فرعون کو اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ تھا، اتنا تکبر تھا کہ فرعون کہنے لگا کہ اگر موسیٰ اپنے رب کو پکارتے تو پکارنے دو، جاؤ بلا لو اپنے رب کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مطلب ہے کہ تمہارا رب بھی میرا کیا بگڑ لے. ضروری اقتل موسیٰ بل یدعو ربہ، مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو کیا کرتا ہوں، قتل کرتا ہوں، چاہے وہ اپنے رب کو بلائے جو بھی کرے. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں موسیٰ تمہارے دین کو نہ بدل ڈالے. یعنی وہ تو کہتا تھا کہ تم لوگ میرے دین پر رہو، یعنی فرعون کہتا تھا میرے دین پر رہو، میں ہوں تمہارا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، جس کو میں کہوں گا وہ حق ہے، جس کو میں منع کروں گا وہ باطل ہے، یہ ہے بات. بس میں ہوں جو بھی ہوں، بس میرا کہنا کہنا ہے، میرا منع کرنا منع. تو انی خاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ جو ہے یہ زمین پہ فساد مچائے. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب کے اوپر ایمان نہیں لاتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اتنے متکبر انسان ہو، اللہ پر تمہارا ایمان نہیں، یوم حساب پر تمہارا ایمان نہیں، تم متکبر اتنے کہ اپنے سامنے کسی کو اپنے مخالف بات کرنا تمہیں گوارا نہیں، تو میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے بھی، وربکم تمہارے رب سے بھی، ہر متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم الحساب کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہی، اب اس کے سامنے کہی یا کہلوائی، دونوں باتیں لکھی ہیں تفسیر کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ سامنے براہ راست کہی ہو یا ہو سکتا ہے کسی کے ذریعے کہی ہو. پھر یہ ہوا کہ ایک آدمی تھا، اچھا جو بڑے متکبر لوگ ہوتے ہیں یا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے، جیسا کہ واقعہ یہ آ رہا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، حضرت فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جو جماعت تھی ان میں ایک آدمی تھے حبیب نجار، جن کا سورہ یاسین کے اندر بھی واقعہ آتا ہے، وہ تھے یا اور کوئی دوسرے آدمی تھے، جو جیسا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں بھی لکھا اور دوسرے حضرات مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ان کا نام حبیب النجار تھا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کا نام حزقیل تھا. ان کا نام کیا تھا؟ حزقیل تھا. یہ دوسرے آدمی تھے. سورہ یاسین میں کسی اور آدمی کا واقعہ ہے، اور یہ جو واقعہ جو یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے کسی اور آدمی کا واقعہ. چنانچہ بعض حضرات نے ان کا نام حزقیل لکھا، بعض حضرات نے ان کا نام شمعان لکھا. چنانچہ اور بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو حبیب نام بتلایا ہے وہ سورہ یاسین والا ہے، ان کا نام شمعان ہے، یہ تیسرا نام آیا شمعان. تو ان کے نام دو آئے، ایک شمعان نام آیا اور ایک حزقیل نام آیا، اور سورہ یاسین میں جن کا نام آیا وہ حبیب نجار ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقین چند لوگ ہیں. صدیق کا لقب کوئی معمولی لقب نہیں ہے. ہم لوگ نام تو رکھ لیتے صدیق اور جھوٹ دن رات بول رہا ہوتا ہے وہ آدمی، تو صدیق کوئی معمولی لقب تھوڑی ہے، صدیق تو بہت بڑا لقب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند لوگ ہیں، ایک حبیب نجار جن کا واقعہ سورہ یاسین میں آتا ہے، ایک جناب یہ آل فرعون جس کا یہ ذکر جس کی آیت شروع ہو رہی ہے آل فرعون کا آدمی، یہ صدیق. تیسرے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق ان تینوں صدیقین میں سب سے افضل ہیں، ان تینوں صدیقین میں سب سے افضل ہیں. تو دیکھو نا، تو ہیں بھی کہاں پہ، اس وقت آرام بھی کہاں فرما رہے ہیں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں. تمام علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے افضل ترین مقام وہ ہے جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر رکھا ہوا ہے، وہ دنیا کا سب سے افضل ترین مقام ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں ہوئے؟ بالکل اس کے ساتھ. تو افضل کون ہوا؟ اور پھر زندگی، ایمان لانے کے بعد سے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں گزری ہے، بالکل یوں. تو اسی لیے فرمایا کہ صدیقین میں سب سے افضل کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ فرمایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں ایک آدمی تھا مومن، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا فرعون کے ڈر سے کہ مجھ کو قتل نہ کر دے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے اوپر ایمان آ چکے تھے لیکن ایمان کو چھپاتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں اور فرعون تو سر پھرا ہے ہی، یہ کسی وقت بھی جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی قتل ہی نہ کر دے، تو اس نے سوچا کہ میں بھی اپنا فریضہ ادا کروں. تو اس وقت اس آدمی نے جا کر کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم کسی انسان کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ کسی کو اس لیے اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایسے انسان کو جو یوں کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ لقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ آدمی جو تم کو یوں کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ بلا وجہ یہ بات نہیں کہتا کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے پاس تو ان کے رب کی طرف سے واضح دلیلیں موجود ہیں. کوئی آدمی اگر بے دلیل بات کرے تو اس کی باتوں کا تو مذاق بنتا ہے نا، لیکن جب کوئی انسان دلیل سے بات کرے تو وہ تو بات قابل سماعت ہے، سننے والی بات ہے. تو وہ آدمی آل فرعون کا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، جن کا نام میں نے شمعان حزقیل بتایا، آل فرعون کا آدمی جو ایمان کو چھپاتا تھا، اس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، تم اس لیے قتل کر رہے ہو اس کو. پھر انہی نے کہا کہ وہ ان یکو کاذباً فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر بالفرض وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں موسیٰ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے فعلیہ کذبہ، تو جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر ہے. تمہیں کیا پریشانی ہے بھائی، تو تم کیوں قتل کرتے ہو اس کو؟ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے گا ہم جا کے قتل کریں گے اس کو، کیا ہر جھوٹے کو قتل کیا جائے گا؟ تو کتنی عقل کی بات کی کہ بھائی اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو جھوٹ کا وبال اس کے اوپر ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو مارنے والے؟ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو تم کو وہ چیز ضرور پہنچے گی جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اگر ایمان نہ لائے تو آخر رہے گا، اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے ایمان نہیں لائے تو، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے تو تم بچ نہیں سکتے پھر اس بات سے. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچے ہیں، یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تم پر پڑے گا وہ وعدہ جو تم سے وہ کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے ہر اس انسان کو جو بے تحاشا اسراف کرنے والا ہو، بے لحاظ ہو، جھوٹا ہو، اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. ہدایت جو ہوتی ہے نا انسان کی کسی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی آدمی اچھا عمل کرے اللہ کی طرف سے ہدایت کا مستحق ہوتا ہے. لیکن جس انسان کے اعمال خراب ہوں، جو آدمی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، تو بہت سارے مواقع پر اس کو ہدایت نہیں ملتی، بہت سارے موقع پہ نہیں ہدایت. اور جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو گناہوں کی کثرت انسان کے دل کو اس طرح سیاہ کر دیتی ہے کہ آدمی کو پھر سیدھی بات بھی سمجھ نہیں آتی، سیدھی بات نہیں دل پہ آتی. آپ دیکھتے ہو اس کا مشاہدہ میرے خیال میں ہر انسان نے کیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو کوئی دین کی بات بتاؤ وہ سنتے، وہ آگے سے غلط رویہ نہیں اپناتے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء اڑاتے ہیں. میں اپنے بھائیوں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا بات بتائیں، وہ تو پھر آگے سے ہنستے ہیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں اس بات سے آپ متاثر ہو گئے وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو سنت سارے انبیاء کرام کی چلی آ رہی ہے، ہم واقعہ سارے پڑھ نہیں رہے، کس نے مذاق نہیں اڑایا، کس نے نہیں جھٹلایا اپنے نبی، ایک ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے. لیکن جن کے کچھ اعمال اچھے تھے یا جو بھی اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ تھا، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کندن بن گئے. لیکن اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، ابو جہل، ابو لہب، نہیں ایمان ملا ان کو، نہیں ہدایت ملی اللہ کی طرف سے. آج کوئی نام بھی نہیں جانتا، نام جانتا ہے تو برائی کے ساتھ نام لیتا ہے، اور اللہ کا استغفار اور اللہ سے پناہ طلب کر کے ان کا نام لیتا ہے، اتنا برا نام. حالانکہ خاندان تو اللہ رسول کے خاندان کے لوگ ہیں، خاندان تو اللہ کے نبی کا خاندان ہے، لیکن نہیں ملی ہدایت. ہدایت مل گئی تو بلال حبشی کو مل گئی، ہدایت مل گئی تو صہیب رومی کو مل گئی، سلمان فارسی کو مل گئی، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے، کہاں دور دراز کے لوگ، ہدایت پا گئے. اس لیے بہت سارے گناہوں کی بھی نحوست ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات ہدایت پر آتا نہیں، اتنے گناہوں کی وجہ سے سیاہ دھبے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں دل پر. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل پر ایک کالا دھبا لگا دیتے ہیں، وہ معافیا مانگتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دھبے کو مٹا دیتے ہیں. لیکن جب کوئی انسان جھری ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے عادی ہو گیا، اب وہ معافی بھی نہیں مانگتا، گناہ بھی نہیں دھلتے، اور بہت سارے موقعوں پر استغفار کی توبہ کی نوبت بھی نہیں آتی. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عارف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی کا واقعہ لکھا کہ کوئی اصحاب تھے ان کے جاننے والوں میں، تو بڑی ان کی ایسی زندگی تھی کہ وہ دین کی طرف نہیں تھے بالکل بھی، تو ہر طرح کا ان کے حالات تھے عجیب و غریب سے. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے، مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے اور زیادہ بیمار ہے، اور غالباً ڈاکٹروں نے جواب دے دیے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں، ایک تو ان کی عیادت بھی کر لوں گا، اور دوسرا ان کو کہوں گا کہ بھئی اب اتنے سخت بیمار ہو، کسی وقت بھی آپ کی رخصتی کا وقت آ سکتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں، معافی توبہ اللہ کر لیں، کچھ کر لیں. کہتے اس نیت سے میں ان کے پاس چلا گیا. تو خیر میں نے ان کی عیادت کی، بیمار تھے ان کے لیے دعا کی، شفا کی. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر بھی آپ کو جواب دے چکے ہیں، تو اب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، رجوع اللہ کریں، اپنی معافی مانگیں. تو کہنے لگے کہ وہ صاحب بھی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، اگر آپ نے یہ باتیں کرنی تھی تو اس وقت میں یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو ہوتے ہیں بعض لوگ، نہیں سنتے وہ ان باتوں کو، وہ مذاق سمجھتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مذاق سمجھتے ہیں. آپ کتنے لوگ ہیں؟ ایک آدمی وہ ہے کہ آپ اس کو کوئی بات بتاؤ وہ کہے گا کہ ہاں جی میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، میرے لیے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں. امید ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو ان چیزوں سے توبہ کی توفیق دے گا. اور ایک انسان وہ ہے کہ آپ نے ادھر کوئی اللہ کا حکم بتایا، اللہ رب العزت کا کوئی حکم بتایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے کوئی حدیث شریف سنائی، کوئی بات کی، اور ادھر سے اعتراضات کی ایک بوچھاڑ آپ کے اوپر آئی، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا، کون سے زمانے کی بات کر رہا ہے صاحب، یہ تو سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کبھی آپ کی بات اب کبھی بھی سنے گا نہیں. جب سنے گا نہیں تو اپنے آپ کو بدلے گا کیسے؟ اور اللہ کا حکم ہر زمانے میں قابل عمل ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. کبھی کوئی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہوتا جو قابل عمل نہ ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں وہ لوگ کبھی کوشش نہیں کرتے اس لیے نہیں ہوتا، کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی. کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، کون سا کام انسان نہیں کر سکتا؟ ہر کام انسان کر سکتا ہے، ہر گناہ چھوڑ سکتا ہے، ہر خیر اپنا سکتا ہے. یہاں پر بھی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کاذب من ہوا مصرف کذاب، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اس انسان کو جو بے لحاظ ہو، جھوٹا ہو، اس کو نہیں ہدایت ملا کرتی. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بہت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. تو اس کی بہت کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے. عمل تو اسی وقت کریں گے جب سمجھ میں آئے. لہذا اس کی بہت ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اصلاح فرما. یا اللہ قرآن پاک کو، یا اللہ اپنی زندگیوں میں ہمیں رچانے بسانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نسلوں میں یا اللہ دین پیدا فرما، ہمارے خاندانوں میں دین پیدا فرما، ہمارے اہل محلہ میں دین پیدا فرما، ہمارے تمام جاننے والوں میں، پوری دنیا میں، تمام مسلمانوں میں، پورے عالم میں دین کو یا اللہ عام اور کام فرما، سب جگہ اس کو پھیلا دیجیے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں سے بیماریوں کا خاتمہ فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ہر طرح کے، یا اللہ ہر طرح کی عافیت اور راحت عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، ہمیں ان کو مدد کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کفار کو، یا اللہ یہودیوں کو، یا اللہ اسرائیلیوں کو، یا اللہ تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو پارا پارا فرما. یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو عزت، آزادی اور شوکت عطا فرما. ہر قسم کی، یا اللہ مسلمانوں کو ہر قسم کی راحت اور آسانی عطا فرما. ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید.